الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جزاء الاعمال کے خاتمے میں دوسری فصل کے اندر پانچواں بڑا گناہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ناجائز تعلقات رکھنا، نہ محرم مرد کا، نہ محرم عورت سے، نہ محرم عورت کا، نہ محرم مرد سے ناجائز تعلق ہونا، یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ خود بھی گناہ ہے اور دوسرے بہت سے گناہوں کا ذریعہ ہے، اور کئی منگلوں سے اسی موضوع پر بیان ہو رہا ہے اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ سنگین گناہ ہے اور اس گناہ سے بچنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ عوام تو عوام، جو عوام کے اندر دیندار سمجھے جاتے ہیں، جیسے نمازی حضرات، نماز پڑھنے والی عورتیں، نماز پڑھنے والے مرد، شرعی لباس پہننے والے مرد، شرعی لباس پہننے والی عورتیں، جو معاشرے کے اندر کہلاتی ہیں کہ بھئی یہ لوگ نیک لوگ ہیں، یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، ان میں بھی اس گناہ سے بچنے والے مرد عورت بہت کم ہیں۔ جب بہت کم ہیں تو بہت زیادہ اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم ہم اور آپ جو یہاں جمع ہیں، یا جو حضرات یہ بیان جہاں اور جب سنیں، انہیں تو کم از کم اس گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے اور بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور جو شرعی احکام ہیں اس سلسلے میں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ شریعت نے جہاں اس کام کو گناہ بتایا ہے، اور دیکھنے سے لے کر بدکاری کرنے تک کے تمام درجات کھول کر بیان فرما دیے ہیں، اور بتا دیا ہے کہ یہ بھی زنا کے حکم میں ہے، اور زنا ایسا گناہ ہے جو کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، ہر شریعت میں وہ حرام ہے، شرعاً بھی حرام ہے، عذر عقل بھی حرام ہے، اخلاقاً بھی حرام ہے. کسی مذہب میں، کسی آسمانی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین میں اللہ اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ سے بچنے پر اتنے پہرے بٹھائے ہیں، ایسی پابندیاں لگائی ہیں کہ اگر واقعتاً ان کے مطابق عمل کیا جائے تو یہ گناہ ہو نہیں سکتا. جس میں سے ایک پابندی اور ایک پہرا اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، اور وہ ہے نظر بچانا. اگر ہم اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر قیمت میں اپنی نظر کو بچانا ہوگا. نامحرم مرد قصدن نامحرم عورت کو نہ دیکھے، نامحرم عورت قصدن کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے. اگر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظر نیچی کر لے، یا دائیں طرف کر لے، یا بائیں طرف کر لے. بہر صورت اپنی نظر کو بچائے، اور قصدن بلا ضرورت دیکھنے سے اجتناب کرے. جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں مردوں کو خاص طور پر الگ حکم دیا ہے، عورتوں کو خاص طور پر الگ حکم دیا ہے کہ مرد حضرات بھی اپنی نظر نیچی رکھیں، عورتیں بھی اپنی نظر کو نیچی رکھیں. میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا احکام دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو مخاطب فرماتے ہیں، اور وہ حکم مردوں کو دیتے ہیں، مردوں کے تابع ہو کر عورتوں کو بھی وہ حکم ہوتا ہے. جیسے نماز کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ واتو زکاۃ، بیسیوں جگہ ہے قرآن شریف میں، کہیں بھی عورتوں کو الگ سے حکم نہیں ہے. جہاں بھی حکم ہے مردوں کو حکم ہے نماز پڑھو زکات دو، لیکن یہ طے ہے کہ یہ حکم جیسے مردوں کو ہے ویسے عورتوں کو بھی ہے. جیسے مردوں پہ نماز فرض ہے عورتوں پر بھی نماز فرض ہے، جیسے مردوں پہ زکات فرض ہے عورتوں پر بھی زکات فرض ہے. تو مردوں کو حکم ہے لیکن عورتوں کو بھی یہ حکم شامل ہے. اکثر جگہ ایسا ہی ہے، لیکن ناجائز تعلقات کے سلسلے میں جس میں پہلا قدم بد نظری اور بد نگاہی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ حکم دیا ہے، مردوں کو الگ حکم دیا ہے. اس کی خصوصیت کی وجہ سے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے، تو ہم بھی اس خصوصیت کو اور اہمیت کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنے کا مقصد اپنی اصلاح بھی ہے. اس اصلاح کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو پہلی فرصت میں اپنے عمل میں لائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قصدن یہ گناہ نہیں کریں گے. عورتیں بھی اس کا اہتمام کریں، مرد بھی اس کا اہتمام کریں، تو دونوں کو الگ الگ حکم دیا ہے اللہ پاک نے. اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا زبردست پہرا ہے، اور ایسی پابندی ہے کہ اگر اسی پر عمل ہو جائے تو نہ جانے کتنے ناجائز تعلقات سے اور اس بد نگاہی کے ذریعے جو ہونے والے گناہ ان سے ہی ان شاء اللہ تعالی بچاؤ ہو جائے اور اجتناب ہو جائے. تو ایک پہرا تو یہ بٹھایا ہے، اور ایک پابندی تو یہ لگائی ہے کہ نامحرم مرد اپنی نظر قابو میں رکھے، نامحرم عورتیں اپنی نظروں کو قابو میں رکھے، کوئی ایک دوسرے پر غلط نظر اپنے قبضے اختیار سے نہ ڈالے. غیر اختیاری طور پر اگر نظر پڑ بھی جائے تو فوراً ہٹا لے. دوسرا پہرا جو خاص طور سے عورتوں سے متعلق ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے، وہ اگر مسلمان خواتین اختیار کر لیں، اور جیسے اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے اس کے مطابق اس پر عمل کر لیں تو مجال نہیں ہے کہ یہ گناہ ہو سکے. پھر نہ بدکاری ہو سکتی ہے, نہ ناجائز تعلق قائم ہو سکتا ہے, نہ ہی بد نگاہی ہو سکتی ہے, نہ بد نظری ہو سکتی ہے. تو کتنا زبردست انتظام کیا ہے اللہ جل شانہ نے. اب تو ہی اگر نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں, اگر ہم ہی عمل نہ کریں تو یہ ہماری کوتاہی ہے, ہمارے عمل نہ کرنے ہی کا یہ انجام ہے جس سے اس وقت ہم دو چار ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے اس حکم کو ہم نے پسے پٹ ڈالا ہوا ہے, بس برائے نام تھوڑا بہت اس پر عمل ہے تو تھوڑا بہت اس کا فائدہ بھی. لیکن جس طرح شریعت میں اس کا حکم ہے اس طرح شاید ہی کہیں عمل ہو. وہ پہرا اور وہ پابندی ہے خواتین کے اوپر کہ وہ پردے میں رہیں, شرعی پردہ, وہ ہے شرعی پردہ کہ اگر مسلمان خواتین شرعی پردہ اختیار کر لیں اور شریعت میں پردے کا جو حکم ان کو قرآن حدیث میں ملا ہے ٹھیک ٹھیک اس کے مطابق ان کا عمل ہو جائے تو اس گناہ کی جڑی کٹ جائے گی انشاءاللہ, ناجائز تعلقات کی جڑ ختم. ناجائز تعلقات پیدا ہونے کا راستہ ہی بند, نہ عورتوں سے گناہ ہوگا نہ مردوں سے گناہ ہوگا, کیونکہ یہ گناہ اپنے تمام درجات کے ساتھ جہاں بھی ہوتا ہے, نامحرم مرد عورت کے ملنے سے ہوتا ہے, نامحرم مرد عورت کے دیکھنے سے, ایک دوسرے کو قصدن دیکھنے سے ہوتا ہے, نامحرم مرد عورت کے ایک دوسرے سے بولنے کی وجہ سے ہوتا ہے, نامحرم مرد عورت دونوں کے ایک دوسرے سے دوستی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے, نامحرم مرد عورت دونوں کے ایک دوسرے کے جسم کو چھونے سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اصلی گناہ کا نمبر آتا ہے. لیکن ہے اس میں نامحرم مرد نامحرم عورت کا آپس میں ملاپ, آپس میں ملنا, جس کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے انتہا بدکاری پر ہوتی ہے. تو یہ دونوں کا ملنا جو ہے نا یہ ہے, جیسے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ جب بھی ہوا ہے جہاں بھی ہوا ہے اور جب بھی ہوگا نامحرم مرد عورت کے تعلق کی وجہ سے ہوگا, شرعی پردے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوگا اور ہوا ہے. اگر شرعی پردے کی ٹھیک ٹھیک پابندی کی جائے اور اس شرعی پابندی پر شرعی پردے پر اللہ اس کے رسول کے ارشادات کے مطابق عمل کیا جائے, کبھی بھی نہ بد نگاہی ہو سکتی ہے, نہ بد نظری ہو سکتی ہے, نہ باقی درجات کے گناہ ہو سکتے ہیں, نہ بدکاری ہو سکتی ہے. پردہ ختم ہوگا جزوی طور پر یا کلی طور پر تو یہ گناہ ہو نہیں ہونا ہے. تو شریعت نے جو شرعی پردے کا حکم دیا ہے آج میں اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم شریعت کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں, شریعت کے مطابق اپنے آپ کو پابند کریں, ہم اپنے گھر کے اندر بھی شرعی پردہ نافذ اور جاری کریں, خود بھی اس کا اہتمام کریں. یہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا اصل مقصد ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں غور کرنے سے حضرات فقہائے کرام نے, حضرات علماء کرام نے فرمایا ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ اس کے رسول نے پردے کا جو حکم دیا ہے اس کے تین درجے ہیں, پردے کا جو حکم دیا ہے اس کے تین درجے ہیں, درجہ بدرجہ ان کے اوپر عمل اپنے اپنے موقع کے لحاظ سے ہونا چاہیے. بنیادی طور پر تین صورتوں میں یہ ہے کہ عورت پردے میں رہے, عورت پردے میں رہے، یہ اس کی بنیادی نقطہ ہے. پہلا درجہ یہ بتایا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو گھروں میں پردے میں رکھیں، یا جو سمجھو پہلا درجہ یہ ہے گھر کا پردہ. اصل حکم عورتوں کو یہ وہ گھروں میں رہیں. زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ گھر سے باہر نہ گھومے پھرے. گھر میں رہنا بھی یہ ایک پردہ ہے. جب گھر سے کوئی عورت بلا روت نکلے گی نہیں، رات دن اپنے گھر کے اندر رہے گی تو پردے میں ہوگی. وہ پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہیں اور گھر کے اندر امور خانہ داری انجام دیں، اور اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری میں رہ کر باہر کے مردوں سے اپنا پردہ رکھیں. پہلا درجہ یہ. اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن شریف میں اس کا حکم دیا ہوا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو خطاب ہے کہ تم اپنے آپ کو گھروں کے اندر رکھو، اپنے گھر میں ٹھہرو، اپنے گھر میں رہو. اور زمانے جاہلیت کے عورتوں کی طرح گھر سے باہر بے پردہ مت گھومو، مت چلو پھرو، اور نماز پڑھو، روزے رکھو، اور نیک کاموں میں لگی رہو. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا قرآن شریف میں عورتوں کو، یہ پہلا درجہ ہے. ازواج مطہرات کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ صحابہ کرام کو اگر ازواج مطہرات سے، جو امہات المومنین کہلاتی ہیں، امت کی مائیں کہلاتی ہیں، وہ صحابہ کرام اگر ان سے کوئی سامان وغیرہ مانگیں تو پردے کے پیچھے سے مانگیں، بے پردہ اندر نہ چلے جائیں، یا ازواج مطہرات بے پردہ ان کے سامنے نہ آ جائیں، یا وہ ان کے سامنے بے پردہ نہ جائیں. کچھ سامان لینا ہے، کچھ دینا ہے، تو پردے کے پیچھے سے پردہ ہونا چاہیے درمیان میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے عمل سے نامحرم مردوں اور عورتوں کے درمیان پردہ کرایا. حدیث میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اکثر و بیشتر اس سلسلے میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ آیا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی. ان دونوں کا آپس میں مزاج ملا نہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے شکایت کرتے تھے کہ میرا اپنی بیوی کے ساتھ دل نہیں ملتا، میں کیا کروں. آپ صبر و تحمل کے ساتھ ان کو رہنے کی تلقین فرماتے تھے. آخر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی. ان کے طلاق ہونے کے بعد اور عدت گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنے نکاح کا پیغام دے دیا. کیونکہ موبائلی بیٹی کی بیوی تو حرام نہیں ہوتی، سگے بیٹی کی بیوی حرام ہوتی ہے. وہ تو منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اس لیے حضور کا ان سے نکاح ہو سکتا تھا. لہذا حضور نے حضرت زید بن حارثہ، چونکہ ان کے پہلے شوہر رہے تھے، ان کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا. وہ گئے، جس وقت گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوند رہی تھی. جیسے انہوں کو ان کی نظر پڑی تو ایک دم ان کی عظمت اور بڑائی ذہن میں آ گئی کہ بھائی حضور نے ان سے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، یہ تو ام المومنین بننے والی ہیں. کہتے ہیں کہ پھر میرے دیکھنے کی بھی ہمت نہ رہی. میں نے ان کی طرف سے اپنی پشت پھیری، یعنی اپنی پشت ان کی طرف کی، دوسری طرف میں نے اپنا منہ کیا، اور پھر جھکتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ اے زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کا پیغام مجھے دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے. زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھئی میں بغیر اپنے رب کے مشورے کے کوئی کام کرتی نہیں ہوں، پہلے میں استخارہ کر لوں۔ یہ کہہ کر کہ وہ اپنی نمازگاہ میں تشریف لے گئی اور وہاں جا کر نماز استخارہ شروع کر دی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ فلما قضا زید وطرن زبجنا، کہا کہ جب حضرت زید کی حاجت ان سے پوری ہو گئی، یعنی انہوں نے ان کو طلاق دے دی اور ان کی عدت گزر گئی، تو ہم نے آپ کا ان سے نکاح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نکاح کر دیا بغیر، اب اللہ تعالیٰ کو نہ گواہوں کی ضرورت ہے نہ مہر مقرر کرنے کی ضرورت ہے، خود اللہ پاک نے آسمانوں پر آپ کا نکاح کر دیا اور یہ آیت حضور پہ نازل ہو گئی۔ اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ازواج مطہرات پر فخر فرمایا کرتی تھی کہ میرا نکاح عرش پر ہوا، تمہارا نکاح فرش پر ہوا، میرا نکاح آسمانوں پر ہوا اور تمہارا نکاح زمین پہ ہوا۔ اور پھر حضور بغیر ظاہری نکاح وغیرہ کے ویسے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا نکاح کرنا بالکل کافی شافی۔ اس کے بعد پھر آپ نے ان کا ولیمہ بھی ایسا کیا کہ ایسا ولیمہ کسی اور زوجہ محترمہ کا نہیں کیا، کہ باقاعدہ بکری ذبح کی گئی اور بکری ذبح کرنے کے بعد سالن روٹی سے صحابہ کرام کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا گیا۔ اسی ولیمے کی دعوت میں یہ قصہ پیش آ گیا کہ جب سب لوگ کھانا کھا کے چلے گئے تو اس وقت تک پردے کا حکم آیا نہیں تھا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار کی طرف رک کیے بیٹھی بھی تھی اور دو تین صحابی وہاں بیٹھے رہ گئے اور آپس میں باتیں کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اور حضور کے حسن اخلاق کا یہ عالم ہے کہ حضور کے صحابی ہیں جو جان قربان کرنے والے ہیں، آپ کے اشارے پر لبے کہنے والے ہیں، لیکن حضور ان سے یہ نہیں کہہ رہے بھائی اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک آیت نازل فرمائی کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، دیکھو جب تم کھانا کھا لیا کرو تو اٹھ کے چلے جایا کرو، بلا مستانسین علی حدیث، باتیں کرنے والے بیٹھ جایا کرو، ان ذالک کان یوزن نبی، اس سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، لیکن وہ تو تم سے حیا کرتے ہیں، تم سے کہتے نہیں ہیں بھائی مجھے تکلیف ہو رہی ہے اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں حیا نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا۔ ان کو بھی جب پتہ چلا کہ بھائی حضور کو تکلیف ہو رہی ہے یا حضور پر وحی آئی یا کسی نے ان سے کہا یا انہیں محسوس ہوا کہ بھائی یہ حضور بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بار آئے جا رہے ہیں، چلو جلدی سے اٹھو۔ جب وہ چلے گئے تو پھر حضور تشریف لے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم خاص تھے، اس وقت تک وہ بالغ ہو گئے تھے، تو اسی وقت جو ہے یہ پردے کی آیت نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا کہ اب آپ خواتین کو شرعی پردہ کریں۔ تو جیسے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اندر جانے لگے بس آپ نے ان کو روک دیا، درمیان پردہ ڈال دیا۔ اس طرح سے آپ نے جیسے پردے کا حکم آیا بلا تاخیر اس پر عمل شروع فرما دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رات دن کے ساتھ تھے، گھر میں آتے جاتے تھے، رہتے تھے، ان سے بھی پردہ کروا دیا۔ ازواج حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام ازواج مطہرات شرعی پردے کے اندر آ گئیں، اور نہ میرا مردوں نہ میرا عورتوں کے اندر پردے کا حکم آپ نے نافذ فرما دیا۔ ساری صحابیات، تمام بنات طاہرات اور تمام ازواج مطہرات نے شرعی پردے اختیار کر لیا۔ یہ گھر کے اندر پردہ رہنے کا حکم، اصل حکم یہ ہے عورتیں گھر کے اندر رہیں اور گھر کے باہر کے سارے کام مرد کریں، گھر کے اندر ایک کام جو ہیں وہ خواتین کریں، وہ بے پردہ گھر سے باہر ہرگز ہرگز نہ نکلیں۔ دیکھو قرآن حدیث میں کیسا صاف اور واضح حکم ہے، قرآن کریم کی آیات میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، لہذا سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لیں بھائی ہم، کہ ہمارے گھر میں باہر سے نامحرم مرد ہماری نامحرم عورتوں کے پاس آتے تو نہیں ہیں، ان سے ملتے تو نہیں ہیں، ان کے پاس بیٹھتے تو نہیں ہیں، ان سے ملتے جلتے تو نہیں ہیں، ان سے ہنسی مذاق تو نہیں کرتے ہیں. شوہر کا بھائی ایک چھوٹا ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے، چھوٹے کو دیور کہتے ہیں بڑے کو جیٹھ کہتے ہیں، یہ بھی نامحرم ہے، یہ نامحرم ہے یہ، اور ان کے بارے میں حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا الحمو الموت. حضور دیور جیٹھا کیا حکم ہے؟ ہاں وہ تو موت ہے، وہ تو موت ہے، موت جیسے موت سے آدمی ڈرتا ہے نہیں ڈرتا، احتیاط کرتا ہے نہیں کرتا، مرنے سے پہلے مرنے سے بچنے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ مر نہ جاؤں میں کہیں. ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے بچتا ہے سوائے اہل اللہ کے، کہ وہ موت کو بوسہ دیتے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ وہ لکھائے محبوب کا ذریعہ ہے، آیا ہے، وہ موت کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ محبوب سے ملنے کا ذریعہ ہے یہ. موت ایک پل ہے جہاں سے حبیب گزر کر محبوب سے ملتا ہے، تو اللہ والے جو ہے وہ تو موت کو پسند کرتے ہیں، لیکن عام طور پر عام آدمی موت سے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا دیور جیٹھ تو موت ہیں، جیسے موت سے آدمی ڈرتا ہے اور بچتا ہے، اپنے دیور جیٹھ سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے، بے پردہ اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے، بلا ضرورت اس سے بات نہیں کرنی چاہیے. اور موت اس لیے فرمایا کہ وہ تو گھر کے اندر رہنے والے، جیسے باہر کے مردوں سے گناہ کا خطرہ ہے، اس سے بڑا خطرہ دیور جیٹھ سے، وہ تو رات دن گھر کے اندر ہے، جب رات دن گھر کے اندر ہیں تو کسی وقت بھی گناہ کا خطرہ ہو سکتا ہے، جب ہو سکتا ہے تو ان سے ہی پردہ. البتہ دیور جیٹھ سے اور جو نامحرم مرد گھر کے اندر رہتے ہیں ان سے پردے کا حکم اس طرح سے ہے کہ اپنے کمرے میں تو عورت جس طرح چاہے رہے، اپنے کمرے میں تو عورت جس طرح چاہے رہے، کیونکہ وہاں وہ اکیلی ہے یا اس کا شوہر ہے اور کوئی نہیں. لیکن جو اپنے کمرے سے باہر نکلے تو نکلتے ہی گھر کے اندر کچھ نامحرم مرد ہیں جیسے دیور اور جیٹھ، بعض مرتبہ شوہر کے چچا تایا بھی ہوتے ہیں، وہ بھی نامحرم ہیں، تو ان کے لیے پردے کی دو صورتیں، ایک اعلیٰ اور ایک ادنا. ان سے پردہ کرنے کی دو صورتیں، ایک اعلیٰ اور ایک ادنا. اعلیٰ تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی چادر جیسے نماز کا دوپٹہ ہوتا ہے، جو سادہ بھی ہو، موٹا بھی ہو، بڑا بھی ہو، چادر بھی بڑی ہو، ذرا موٹی بھی ہو، اور مزین یعنی زیب و زینت والی بھی نہ ہو، وہ لپیٹ کر اور چہرے کے سامنے گھونگٹ ڈال کر نکلے اور سارے گھر کام کرے، دیور کے سامنے سے بھی گزرے، دیور کے سامنے بھی آئے اور کام کرے، کچن میں بھی کام کرے، گھر کی صفائی بھی کرے، برتن بھی دھوئے، جھاڑو بھی لگائے، اور پردہ بھی ہو رہا ہے، چہرے کا بھی پردہ ہو جاتا ہے گھونگٹ میں، اور سارے جسم کے کپڑوں کا بھی پردہ ہو جاتا ہے. بمجبوری اس کے اندر ہاتھ کھلتے ہیں، پیر کھلتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ تیسرا حکم شریعت کا جو پردے کے بارے میں وہ یہی ہے جو اپنے موقع پر بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ تو اعلیٰ درجہ ہے. اگر گھونگٹ کاٹنے میں اور ڈالنے میں کوئی دشواری ہو، تکلیف ہو، جیسے بعض خواتین کی نظر کمزور ہوتی ہے یا کوئی اور تکلیف ان کو ہوتی ہے، تو کسی حد تک چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے، چہرہ کھلا ہو لیکن سر کے بال، گلا، گردن چھپی بھی ہونی چاہیے، اور اس طرح سے پھر وہ اپنے گھر میں کام کرے. بقدر ضرورت بات بھی کرنے کی گنجائش ہے، لیکن بلا ضرورت بات کرنا منع ہے، بے تکلفی، ہنسی مذاق ناجائز ہے، اس سے بچے. اس طرح سے وہ گھر میں رہیں، اور یہ ادنا درجہ ہے، یہ ادنا درجہ ہے. لیکن بالکل کوئی چادر استعمال ہی نہ کرنا، جیسا کہ آج کل کا رواج ہے کہ جو عام کپڑے ہوتے ہیں عورت اسی کپڑوں میں اپنے دیور کے سامنے بھی آتی ہے، جیٹھ کے سامنے بھی آتی ہے، اور شوہر کے چچا تایا ماموں کے سامنے بھی آ جاتی ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بے پردگی ہے یہ، اور یہ قرآن حکم کے اور حدیث کے احکام کے بالکل خلاف ہے، جس سے بچنا واجب ہے. آج یہ تک رہ دیتے ہیں، پھر دوسرا درجہ تیسرا درجے میں اور تفصیل ہے، وہ بھائی انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. تو بھائی یہ تفصیل ذہن میں رکھیں کہ اپنے گھروں کے اندر اس طرح سے شرعی پردے کا اہتمام کرائیں. اپنے باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی سمجھا دے، اپنے دوسرے دامادوں کو بھی سمجھا دے، اور دیور جیٹھ کو بھی سمجھا دے کہ بھائی شرعی پردہ اس طرح سے کرنا ہے بھائی، تاکہ جو خواتین گھر کے اندر ہے وہ گھر کے نامحرم مردوں سے اس تفصیل کے مطابق پردہ کر سکے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی. یہ گھر والوں کی سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، سب مل کر بیٹھ کر اس پر عمل کرنے کا اہتمام کریں. تو جب ایک گھر میں اس کا اہتمام ہوگا اور ایک خاندان میں اس کا اہتمام ہوگا، ایک برادری میں اس کو طے کر لیا جائے گا، تو پردے پہ عمل کرنا کچھ بھی مشکل نہیں، شرعی پردہ قائم کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے. بس ہم نہ چاہیں تو پھر بہانے بہانے، نہیں تو کوئی بہانہ نہیں. جب اللہ اس کے رسول نے یہ حکم دیا ہے تو سمجھو 100% ہمارے اختیار میں ہے. ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہماری اپنی غفلت ہے، ہماری اپنی لاپرواہی. لیکن اس پر عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے فرض پر عمل ہوگا، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، شرعی پردہ فرض ہے، اس پر عمل ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جب اس پر عمل ہوگا تو اس کے فوائد بھی سامنے آئیں گے کہ ہماری عورتیں عفیف اور پاک دامن بنیں گی، ہمارے گھر کے نامحرم مرد بھی عفیف اور پاک دامن رہیں گے. اور عفت اور پاک دامنی وہ جوہر ہے کہ اس کے برابر کوئی جوہر نہیں. اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے جنت کی ضمانت ہے، جنت ملنے کی ضمانت ہے اس پر. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دو جباڑوں کے درمیان جو چیز ہے مجھے، دو جباڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اور دونوں رانوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، ان کے غلط استعمال سے بچنے کی مجھے ضمانت دے دے، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں اس کا، اور اسے جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتا ہوں کا ماقال صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھئی یہ عفت اور پاک دامنی ہماری اختیار میں، ہم کرنا چاہیں کر سکتے، کرتے نہیں ہیں، کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا رحم الرحمین ہمیں اس ناجائز تعلقات والے گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عفت و پاک دامنی کی دولت سے مالا مال فرما، ہم کو ہمارے گھروں کو اس بد نگاہی بد نظری پردگی گناہ سے پاک فرما، ہم کو ہمارے گھر ہمیں اور ہمارے گناہوں ہمارے گھروں کو ناجائز غیر شرعی پردے سے بچانے کی توفیق عطا فرما، شرعی پردہ نافذ اور جاری کرنے کی توفیق عطا فرما، شرعی پردہ نافذ اور جاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ساری بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما، ہماری ساری بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ ان پر رحم فرما، ان کی تمام ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما. یا اللہ ہر طرح کی امداد ان کو عطا فرما، یا اللہ امداد کا ان کے پاس پہنچنا اور استعمال میں آنا آسان سے آسان فرما، ساری رکاوٹوں کو دور فرما. مجاہدین فلسطین کو فتح مبین عطا فرما، مجاہدین فلسطین کو فتح مبین عطا فرما. یا اللہ ان کے مقابلے پر اسرائیل اور اس کے مددگاروں کو ذلیل و خوار فرما، اور ان کو رسوا و ناکام و نامراد فرما. یا رحم الرحیم، ان کے ظلم و ستم سے اہل فلسطین کو نجات عطا فرما، اور مجاہدین فلسطین کو فتح مبین عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين يا رحمن.